सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां रूबरू उर्दू के एक कोहनामा शायर जनाब रफीउद्दीन राज से हमारा मुकालमा।
मेरी नुमाया पहचान जो है वो गजलों के हवाले से है। वैसे नज़मों की जब दो किताबें मेरी आ गईं तो दोस्तों ने ये कहना शुरू किया कि फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि रफीउद्दीन राज गजल के अच्छे शायर हैं या नज़म के, लेकिन इसके बावजूद मेरी शराख जो है वो गजलों के हवाले से है।
कलाम शायर व ज़ुबान शायर में जनाब कौसर मजहरी अपना कलाम पेश करेंगे।
ये शजर जिसके सबब रक्स है करता रहता, काश वो बादे सबा दिल को न जाती जाती। और ये कह देखे के बस वही कीमती एक शय जो मेरा हासिल थी, हर घड़ी पास ही रहती नयूं आती जाती।
तफहीम गालिब के सिलसिले में एक इंतहाई मकबूल गजल की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी कर रहे हैं।
आज गालिब की गजल नंबर 112 आपके सामने पेश है। कहते हैं सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं।
और आखिर में जावेद अख्तर पाशा का अफसाना ताजवर सुनाएंगे खालिद हमीद।
अभी सुबह के 10 बजे थे, गाड़ी जैसे ही चंद गज आगे बढ़ी तो उसने गाड़ी वाले को बताया जर्मन विलेज। गाड़ी वाले ने जवाबन कहा मुझे मालूम है आप एना रोजमेरी हैं, मेरा फैसला गलत नहीं है। ये सोचते ही मुस्कुराहट और इत्मीनान की एक लहर एना रोजमेरी के लबों से उसकी रूह तक उतरती चली गई।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू से नशरियात पूरे पाकिस्तान के लिए मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर शाम 7 से सुबह 7 बजे तक। हमारी इन तवील नशरियात में शामिल हैं ताज़ा तरीन खबरें, बेलाग तबसरे, तजिये मुज़ाकरे और आपकी दिलचस्पी के लिए बहुत कुछ। दुनिया भर से अहम सियासी और समाजी, कौमी और बैन अल-अक़वामी मौज़ूआत पर मनसूबा साजों और तजियाकारों के तबसरे प्रोग्राम इन द न्यूज में। ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू रेडियो से हर शाम नशर किया जाता है पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 8:05 पर। इस प्रोग्राम में दिन भर की आम खबरों पर सिर्फ माहिरीन के तबसरे नहीं, आपकी आरा भी शामिल की जाती हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-777-89।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं उर्दू के एक कोहनामा शायर जनाब रफीउद्दीन राज के साथ एक मुकालमे से। ये एक तवील अरसे से शेर गोई कर रहे हैं, शायरी की सभी असनाफ पर तबाह आजमाई कर चुके हैं, गजल, नज्म, मुसद्दस, रुबाई, यहाँ तक के दोहे भी लिखे हैं। दोहों पर मुश्तमिल इनका मजमुआ हाल ही में शाया हुआ है। इसके अलावा इनके मुतअद्दिद शेरी मजमुए शाया हो चुके हैं। राज साहब ने इस इंटरव्यू के दौरान जहाँ अपनी शायरी और इससे मुतल्लिका मौजूआत पर इजहार ख्याल किया, वहीं अपना कुछ कलाम भी सुनाया। इनके शेरी सफर का आगाज 1960 की दहाई के अवाइल में हुआ था। लीजिए समाप्त फरमाइए जनाब रफीउद्दीन राज से हमारा ये इंटरव्यू।
शेरी सफर तो 1963 में शुरू हुआ और वहाँ उस जमाने में साबका मशरकी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहाँ हुआ करता था। ये सिलसिला थोड़े दिनों तक तो चलता रहा और बाद में वो ढाका जब फॉल हुआ तो फिर हम आगे 2 साल तक जंगी कैदी भी रहे, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक आया, लेकिन यह है कि शेर कहता रहा मैं जंगी कैदी के जमाने में भी वहाँ भी। फिर पाकिस्तान आना हुआ 1973 अक्टूबर में, मैं वहाँ से मेरठ कैंप से रिहा होके आया, बच्चे भी साथ ही थे, तो नए सिरे से फिर जिंदगी का सफर शुरू हुआ। फिर 77-78 से फिर मुस्तकिल में वक्त देने काबिल हो गया, देता रहा और जब से आज तक ये सफर जारी है। इस बीच में मेरे तकरीबन इन गजलों के 4 मजमुए आ चुके हैं, 2 नज़मों के, एक नातिया मुसद्दस है जिसमें 406 बंद हैं, फिर एक नसरी काम भी है, इंशाइये की एक किताब आई है और एक रुबाई, 500 से ज्यादा रुबाइयां हैं जिसमें मैंने 24 बहरों में रुबाइयां कही हैं और उन 24 बहरों में एक एक गजल भी मौजूद है। तो बस ये मुख्तसर सी रुदाद है।
अच्छा राज साहब, आपने तकरीबन शायरी की अक्सर असनाफ पे तबाजमाई की, रुबाइयात भी कही, मुसद्दस भी कही, नज़्में भी कही, गजलें भी, तो वैसे आपका रुझान किस सिंध की तरफ ज्यादा रहा?
लोग मुझे मेरी नुमाया पहचान जो है वो गजलों के हवाले से है। वैसे नज़मों की जब 2 किताबें मेरी आ गईं तो दोस्तों ने ये कहना शुरू किया कि फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि रफीउद्दीन राज गजल के अच्छे शायर हैं या नज़म के, लेकिन इसके बावजूद मेरी शराख जो है वो गजलों के हवाले से है।
तो इस सिलसिले में आपने ظاہر ہے کہ اردو غزل کی اپنی ایک روایت ہے جو بہت قدیم ہے وری دکنی سے لے کر آج تک. تو آپ کوئی خاص کسی اسکول سے متاثر ہوئے یا کیا اپنی ڈھب الگ اختیار کی آپ نے؟
نہیں, ویسے اسکول غالب کا جو اسکول آف تھاٹ ہے میں اس سے متاثر رہا شروع سے ہی, ابتدا سے ہی. بلکہ انجم آدمی نے ایک جگہ لکھا کہ رفیع الدین راز نے دوسرے شاعروں کی طرح غبازی سے اپنی شاعری شروع نہیں کی, بلکہ پہلے ہی رفیع الدین راز نے یگانہ چنگیزی جیسے شاعروں کے لہجے میں شعر کہنا شروع کیا. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابتدا ہی میری, حالانکہ ابتدا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو گونج اس وقت ہوتی ہے شاعری کی, نظموں کی, غزلوں کی, رومانی دور بھی تھا وہ, اور لیکن اس کے باوجود وہ اس رنگ میں میں نہیں جا سکا, اور شروع سے ہی وہ اسکول آف تھاٹ جو غالب کا ہے وہ اسی کو وہیں سے شروع کیا, اور آج تک وہی سلسلہ ہے.
اچھا راز صاحب, یہ دیکھیے آپ نے 60 کی دہائی سے شاعری شروع کی, یہ وہ زمانہ تھا جب اردو رسائل, ادبی رسائل خاصے نکلا کرتے تھے,
بہت زیادہ.
پھر 70 میں بھی تھے, لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتے چلے گئے. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابلاغ کی کیا صورت ہے جو آپ شاعری کر رہے ہیں؟ تو محض مجموعہ کلام شائع کرنے سے کیا ابلاغ مکمل ہو جاتا ہے آپ کا؟
نہیں, مجموعہ کلام شائع ہونے سے صرف یہ ہے کہ اس ادب سے جو لوگ متعلق ہیں ان تک تو بات پہنچ جاتی ہے, لیکن وہ پہلے والی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں, اٹھا کے مولانا صلاح الدین کو دیکھیں, آپ شاہد احمد دیوی کو دیکھیں, تو یہ لوگ جو تھے تو بغت یہ یعنی ادب کی شخصیت کو پروان چڑھاتے تھے, اور ان سے ان لوگوں نے نیاز فتح پوری وغیرہ کا جو رسالہ ہے اس طرح سے, اب تو خیر نہ ویسے ادیب رہے نہ ویسے رسالے رہ گئے, حتیٰ کہ بعد میں آ کے محمد ادیم قاسمی کا فنون اور وزیر آغا کا اور آگ بھی بندی ہو گیا.
جی ہاں بالکل, آپ نے درست فرمایا کہ یہ تمام رسائل جو تھے یہ اپنے شخصیات جو ان کے مدیر تھے ان کے دم سے تھے, چاہے محمد طفیل ہوں یا صلاح الدین احمد صاحب ہوں. اچھا یہ فرمائیے کہ اب آپ ماشاء اللہ سے امریکہ بھی آتے ہیں, پاکستان میں بھی قیام رہتا ہے, یورپ بھی گئے ہوں گے, جو اب یہ اردو کی جو نئی بستیاں بس رہی ہیں امریکہ, شمالی امریکہ ہو یا یورپ ہو, تو اس سے کیا آپ کا خیال ہے کہ اردو شاعری میں کچھ نئی آواز پیدا ہوئی, نیا لہجہ پیدا ہوا؟
نیا لہجہ تو ابھی تک نہیں بن پایا ہے پہلے, اس لیے کہ اتنی جلدی امکان میں نہیں ہے, لیکن یہ بات اپنی جگہ 100% درست ہے, بلکہ میں پوری دیانتداری سے اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ برصغیر کے بعد شمالی امریکہ جو ہے اس وقت اردو کا سب سے بڑا مرکز ہے, اور ابھی اس مقام پہ یہ پہنچا ہے. ظاہر ہے کہ آج سے 40 سال پہلے یہ بات نہیں تھی, تو یہاں تک پہنچنے کے بعد اب کہیں وہ بات نکلے گی, لیکن پھر بھی یہاں جو بورن بچے ہیں, یہاں کی جن کی پیدائش ہے, وہ تو خیر نہیں ابھی تک اس میں آئے ہیں, لیکن دنیا چونکہ سمٹ کے چھوٹی ہو رہی ہے, آئے دن مسلسل آنا ہو رہا ہے ہندوستان سے, پاکستان سے, یعنی جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں سے نوجوان بھی آ رہے ہیں, تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بات آگے بڑھ رہی ہے. اور نوجوان نسلوں میں بھی ایک بات ہے, خاص طور سے میں نے دیکھا کہ پنجاب وغیرہ کے علاقے میں بھی کافی مجھے جانا ہوا, بچے نوجوان کافی پڑھ مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں. تو یہاں آنے کے بعد امکان اس بات کا ہے کہ یہ لہجہ ابھی نہیں بن پایا ہے, ظاہر ہے کہ ابھی وہاں سے جو لوگ آئے ہیں اسی ٹرانس میں ہیں, اپنی اسی مٹی کی خوشبو ان کے لہجے میں ہے, وہ وہی سوسائٹی, وہی سب کچھ احساس میں موجود ہے. تو یہاں اس کو یہاں مکس اپ کرنے میں, پھر اس کو ملا کے یہاں کے ادب کو پڑھنا اور یہاں کے لوگوں کو دیکھنا, پھر یہاں کی مٹی کی خوشبو, یہ جو فضا جو ہے, یہ فضا جب تک ان کے احساس میں نہیں در آئے گی, تب وہ جو کمبینیشن بنے گا تو پھر ایک بات بنے گی.
اچھا راز صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ کی جو شاعری ہے تقریباً اب نصف صدی کا قصہ ہو گئی ہے, تو یہ آپ نے بتایا کہ آپ نے شاعری کیوں شروع کی, کیا ادبی ماحول تھا آپ کے گھرانے کا, یا آپ جہاں رہ رہے تھے وہاں اردو شاعری کا کیا تھا, اور پھر آپ کن کن بڑے شعرا کے ساتھ آپ کا کی ملاقات رہی, کچھ اس کا تذکرہ؟
میں شاعری کا سلسلہ یہ ہے کہ میرے والد اچھے شاعر تھے, صاحب دیوان تو نہیں تھے, اور میرے تایا بھی شاعر تھے, لیکن اس کے باوجود بس وہ یوں سمجھیے کہ میرے ساتھ کچھ خوش نصیبی میری ایسی رہی کہ زندگی کو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, ان معنوں میں کہ میں جب 6 سال کا تھا تو میرے والد نے دوسری شادی کر لی, تو اس وقت سے پھر آنے والا جو 10-12 سال کا جو عرصہ تھا وہ کچھ ایسا گزرا کہ میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا. بلکہ میری جو پہلی کتاب ہے دیدہ خوشخواب, اس میں ایک لائن جس کا بہت چرچا بھی ہوتا ہے ادب میں کافی کیا گیا, میں نے لکھا کہ بھیگے ہوئے کپڑے جسم پر کتنی دیر میں سوکھتے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے. تو میں نے اس طرح زندگی شروع کی. شاعری کا سلسلہ یہ ہے کہ تب وہ میرے اندر, چونکہ میں بہت اچھا گانے والا تھا, میری آواز بہت اچھی تھی دور دور تک, یعنی قرب و جوار میں ویسی آواز نہیں تھی مجھے بادابتے میں, بلکہ مجھے تو بمبے لے جانے کے سلسلے میں ایک ٹی وی کے پروڈیوسر آ گئے تھے ہمارے شہر میں, لے جانا چاہ رہے تھے. تو وہ شاید وہ گانے کی وجہ سے ہی میرے اندر وہ شعر و شاعری کا ایک آہنگ موجود تھا, اور پھر اتفاقاً ایک دن اس کا ایسا انکشاف ہوا کہ میں آج تک حیران ہوں کہ بس وہ اس واقعے کو اب یہاں وقت نہیں اگر کہیں تو میں واقعہ سنا دوں, ایک دو منٹ لگ جائے گا.
جی ہاں جی ارشاد.
میرے ایک صاحب تھے فیاض الدین خان نام تھا, دہلی کے رہنے والے, تو کہنے لگے کہ ہم لوگ ایک ساتھی تھے, چلے راج صاحب دیکھیے کتنا اچھا شعر ہے, اخبار پڑھ رہے تھے, پھر ایک شعر سنایا انہوں نے, میں نے کہا کہ اچھا, میں نے کہا کیا ہے ایسا شعر تو میں بھی کہہ دوں گا. کہنے لگے اسی قافیہ اسی ظریف میں, میں نے کہا جی ہاں, تو کہنے لگے اس میں فلسفہ بھی ہے, میں نے کہا فلسفہ بھی ڈال دوں گا. انہوں نے پوچھا آپ نے اس سے پہلے کبھی شعر کہا ہے, میں نے کہا نہیں, تو کہنے لگے پھر آپ کیسے کہہ دیں گے, میں نے کہا بس پتا چلا کہ میرے اندر کوئی اور شخص ہی بول رہا تھا, اللہ تعالیٰ کو وہ منکشف کرنا تھا میرے اندر کے شاعر کو, ورنہ یقین مانی میں نے اس سے پہلے کبھی ایک مصرع نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک شعر کہہ دیا تو میں یہ چھ سات آدمی ہیں سب کو میں چائے پلاؤں گا. ایک منٹ کے اندر ہی میں نے وہ شعر کہہ دیا, وہ اسی قافیہ ردیف میں, کیوں نہ ڈر جاؤں تیری قوت سے, میں ہوں تنہا تیری خدائی ہے. تو کہنے لگے کہ یافی کا شعر ہے, میں نے کہا ظاہر ہے, تو کہنے لگے تو آپ نے فلسفہ بھی ڈال دیا اس میں اور وہ قافیہ ردیف بھی ہے, اوزان بھی بالکل صحیح ہے, تو زبان و بیان بھی ہر چیز درست ہے, یعنی فلسفہ یوں ہے کہ محبوب بھی ہو سکتا ہے خدا بھی ہو سکتا ہے, تو یہاں اس جس قوت کی بات کر رہے ہیں. پھر کہنے لگا اچھا اگر پوری غزل آپ نے کہہ دی تو میں تمام لوگوں کو مغلیہ پراٹھے کھلاؤں گا امینیا کے, اس ہوٹل کے پراٹھے بہت مشہور تھے. میں نے کہا آئیے بسم اللہ, میرے اندر کوئی اور ہی بول رہا تھا. تو پھر ہم ہوٹل میں جا کے بیٹھے اور یقین مانیے کہ 20 منٹ کے اندر میں نے 9 شعر کی غزل کہہ دی. ایک مصرع بے وزن نہیں تھا, مقطع بھی حالانکہ رفیع استعمال کیا تھا میں نے مقطعے میں, اور وہ بھی بے وزن نہیں ہوا تھا, عین گرنے سے بچ گئے, اور صرف ایک غلطی ہوئی تھی تذکیر و تانیث کی. تو میں اس وقت ظاہر ہے کہ میری عمر بھی اتنی نہیں تھی, تذکیر و تانیث کی غلطی ہوئی تھی جو انہوں نے, وہ لفظ مجھے یاد نہیں ہے ورنہ میں اس بتا دیتا کہ بس یہ بات تھی. پھر وہیں سے انہوں نے کہا, اصرار کرنا شروع کیا کہ بھائی نہیں آپ شاعری کریں, آپ کے اندر تو بے پناہ شاعر موجود ہے. تو بس سلسلہ چل نکلا.
اچھا راجا, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کو موسیقی سے بھی لگاؤ تھا, تو اب گزشتہ 2 عشروں سے خاص طور سے جو میڈیا ہے اس پر بہت سے جو ہمارے اچھے معروف شاعر ہیں ان کی گیت غزلیں نظمیں جو ہیں وہ کمپوز ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں, تو آپ نے میڈیا جو ہمارا ٹی وی کا میڈیا ہے یا فلم کا, اس کو بھی کبھی آزمایا؟
وہ پروفیشنل تو نہیں, لیکن پی ٹی وی سے میرے 2 گانے نیرا نور نے گائے, 2 مہناز نے گائے, 1 ارشد نے گایا, 1 یہ حامد علی خان جو استاد ہیں انہوں نے ایک غزل گائی ہے, لیکن پروفیشنل جو ہے وہ اس پروفیشن کے طور پر میں نہیں میں نے اپنایا اسے شروع سے ہی, چونکہ میں نے کہا کہ غالب کے اسکول آف تھاٹ سے متاثر تھا, تو جو جس قسم کی شاعری فلموں میں اور جس میں چلتی ہے وہ شاید صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں رہا, اگر آپ اندر سے کچھ جینین آپ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ جو ایک احساس دیتا ہے الگ الگ, تو شاید آپ کو, تو مجھے میں نے ہاں پیسے کے بات ہوتی تو میں چلا جاتا نا, اور شہرت طلبی کی بھی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی, دیکھا ہوگا آج تک میں نے یہاں بھی لوگ جانتے ہیں, تو شاید یہی سب وجہ ہوگی, لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ شاعری میں مجھے بہت ہی ہلکی پھلکی شاعری ہوتی ہے ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ, اس پر فلمیں تو خیر بہت ہی اس لیے, اور 70s کے وغیرہ میں جس زمانے میں ساحر الدھیانوی شاہی اور شکیل بدایونی راجہ مہدی علی خان وغیرہ ہوا کرتے تھے, حسرت جے پوری اور شیلندر وغیرہ کا جو دور تھا, تو وہ ایک الگ, ہاں وہ اس کے بعد ہمارے یہاں نقوی وغیرہ تھے, خطیب شفائی وغیرہ, تو وہ اس عہد میں تو پتہ چلتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ادب کو مینٹین کیا ہے, لیکن اس کے بعد تو ایسا ہوا ہے کہ مت پوچھئے بس.
اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ نے انشائیوں کی کتاب بھی آپ کی آئی ہے, تو یہ نظم گوئی سے شعر گوئی سے یہ نثر کی طرف توجہ کیوں ہوئی؟
میری طبیعت میں ایک ویٹ موجود ہے, تھوڑا سا شائستہ, بہت ہی شائستہ انداز میں طنز و مزاح, طنز کی بات کرنے جو گرا نہ گزرے, تو یہ شروع سے میرے قریبی دوست اب آپ جانتے تھے کہ میرے اندر یہ بات موجود ہے, اکثر 1-2 نہیں 50 موقع پہ, موقع مناسب سے فوراً ہی ایسے جملے دے دینا کہ لوگ تو اسی پر مزاج میں یہ بات تھی. تو اور عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ میں نے ایک جگہ بلکہ ان کی بات ہو رہی تھی اپنے جو اتھر شاہ خان ہے نا,
جی جی جی,
ان کے ساتھ ایک شام ہو رہی تھی, اس میں مجھے مضمون پڑھنا تھا. تو میں نے جو مضمون پڑھا تو اس میں ایک جملہ میں نے لکھا تھا کہ ہر ذہین آدمی کے اندر ایک مسخرہ موجود ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مسخرہ موجود نہ ہو تو آگے ہی اس کو زندہ نہ رہنے دے. آپ یقین مانیے, وہ مسخرہ ہی اس کو اس آگے ہی کے قرض سے محفوظ رکھتا ہے. تو میرے اندر بھی تب شاید وہ مسخرہ موجود تھا اور اب تک ہے کہ جو تھوڑی بہت جو آگے ہی ہے اس کے قرض سے میں اس نے ابھی تک بچا کے رکھا ہے.
تو یہ جو آپ کی نثری کتاب آئی ہے اس کا عنوان کیا ہے؟
اس کا عنوان ہے سقراط سے شیخ چلی تک.
تو کیا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے سقراط اور شیخ چلی کا؟ کیا
ایک انشائیہ اسی نام سے ہے,
رو برو. ابھی آپ نے قادر الکلام بزرگ شاعر جناب رفیع الدین راز کا تفصیلی انٹرویو سنا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ہمارا ادبی مجلہ صدا رنگ سن رہے ہیں.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اور لیجیے پیش ہے کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے مہمان ہیں جناب کوثر مظہری.
غزل کے,
جی جی,
غزل کے پہلے دو تین شعر سناتا ہوں آپ کو. کہ یہ تو اچھا ہے کہ دکھ درد سنانے لگ جاؤ ہر کسی کو, نہ مگر زخم دکھانے لگ جاؤ. بعد مدت کے تو آئے ہو, ذرا ٹھہرو بھی سہل انداز میں, اس طرح نہ جانے لگ جاؤ. یہ شعر ملاحظہ کیجیے کہ موسم دل جو کبھی زرد سا ہونے لگ جائے, موسم دل جو کبھی زرد سا ہونے لگ جائے, اپنا دل خون کرو پھول اگانے لگ جاؤ. اور یہ آخری شعر کے بوجھ دل پر ہے ندامت کا, تو ایسا کر لو میرے سینے سے کسی اور بہانے لگ جاؤ. اور یہ غزل کے چند اشعار کے, یہ جو ہر لمحہ میری سانس ہے آتی جاتی, یہ جو ہر لمحہ میری سانس ہے آتی جاتی, ایک طوفان ہے سینے میں اٹھاتی جاتی. موجیں اٹھ اٹھ کے تہیات چلی جاتی ہیں, موجیں اٹھ اٹھ کے تہیات چلی جاتی ہیں, ہاں مگر کس کی ہے تصویر بناتی جاتی. اور یہ شعر کے, یہ شجر جس کے سبب رقص ہے کرتا رہتا, یہ شجر جس کے سبب رقص ہے کرتا رہتا, کاش وہ باد صبا دل کو نچاتی جاتی. اور یہ شعر دیکھیے کہ بس وہی قیمتی ایک شے جو میرا حاصل تھی, ہر گھڑی پاس ہی رہتی نیوں آتی جاتی, ہر گھڑی پاس ہی رہتی نیوں آتی جاتی. اور یہ مقطع ہے کہ کم سے کم سنگے سر راہ تو ہوتا کوثر, اور دنیا مجھے ٹھوکر بھی لگاتی جاتی. غزل کا یہ مطلب ہے کہ دشت و صحرا کی کہاں اب زندگانی چاہیے, دشت و صحرا کی کہاں اب زندگانی چاہیے, اور اگر ایسا ہے تو ہونٹوں کو پانی چاہیے. سوچتا ہوں میرے دل تک کس طرح پہنچے کوئی, سوچتا ہوں میرے دل تک کس طرح پہنچے کوئی, بے نشاں گھر کے لیے کچھ تو نشانی چاہیے. پتلیوں پر رقص کرنا ہی کمال فن نہیں, درد کے آنسو کو تو پہم روانی چاہیے. ایک سنہرا خواب میری نیند کو درکار ہے, خواب کو بھی نیند ہی کی پاسبانی چاہیے. رات گزری ہے ہزارے کرب میں اے مظہری, شام اب دل کے لیے کوئی سہانی چاہیے, شام اب دل کے لیے کوئی سہانی چاہیے. دو تین شعر اور کے, عمارت کا کوئی نقشہ نہیں تھا, انا کے گھر سے جب نکلا نہیں تھا. اور یہ کہ مجھے تو یاد ہی آتا نہیں ہے کوئی لمحہ کہ جب تڑپا نہیں تھا, مگر تسبیح اس کو کس سے دیتے, مگر تسبیح اس کو کس سے دیتے, ابھی تو چاند بھی نکلا نہیں تھا. اور ہمارے خواب میں سائے کئی تھے, کسی کے دوست پر چہرہ نہیں تھا.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ نے جناب کوثر مظہری سے ان کا منتخب کلام سنا. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی ادبی پیشکش صدا رنگ کا ایک مستقل سلسلہ پیش خدمت ہے تفہیم غالب. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 112 کی تشریح کریں گے. یہ غزل غالب کی معروف ترین غزلوں میں سے ایک ہے اور خود ڈاکٹر نیازی بھی اس غزل کے خاصے معترف ہیں۔
آج غالب کی غزل نمبر 112 آپ کے سامنے پیش ہے۔ غالب کی اگر ان سب غزلوں کو ہم دیکھیں جو بے انتہا مشہور ہوئیں کسی وجہ سے، اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ غالب کے دیوان کی سب سے بہترین غزل کون ہے، تو ظاہر ہے جواب یہ ہوگا کہ پورا دیوان غالب کا سامنے ہو۔ لیکن اگر اس سوال کا جواب دینا ہے یہ منظور ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ غزل نمبر 112 جو ہے غالب کی ان غزلوں میں شامل ہے جن پہ تقریباً سارے شارحین نے گفتگو کی، اس کے ترجمے ہوئے، اور جتنا اس غزل کے ہر شعر کے بارے میں لکھا گیا ہے شاعر وہ کسی اور غزل میں اور غزل کو نہ ملا۔ میرے خیال میں ایک اور غزل غالب کی ہے، غزل نمبر 21، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو وہ غزل اور آج کی غزل جو ہیں وہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں غالب کے دیوان کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بائی نو مینس آل، اونلی اے فیو بیکیم مینیفیسٹ ان ٹولپ اینڈ روز، واٹ فیسز ول دیر بی دیٹ بیکیم ہڈن ان دا ڈسٹ۔ اب دیکھیے کہتے ہیں سب کہاں، ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں یہ اکثر استعمال کرتے ہیں، اما کہاں جا رہے ہو۔ اگر اس طرح سے ہم کسی سے خطاب کریں تو ہماری مراد یہ قدر نہیں ہوتی کہ یہ معلوم کریں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ کہنا یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی جانے کی جگہ ہے۔ اس قسم کے بہت سارے محاورے یا روزمرہ کی جو زبان ٹکسالی زبان ہوتی ہے وہ اکثر وہ شاعری میں ہم کو ملتی ہے۔ یہاں پر اگر ترجمہ میں نے کیا بائی نو مینس سب کہاں، انہوں نے شاید ترجمہ کیا تھا ویئر آر، تو اس پہ ہم لوگ کا اختلاف ہوا۔ بہرحال رالف اصل صاحب جو تھے وہ بہت، ان کا انتقال 2008 میں ہوا، اور یہ صرف میں بتا رہا ہوں آپ کو اس غزل کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور بھی بہت سارے معاملات میں۔ تو شاعر اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ سب کہاں، کہتے ہیں وہ ساری چیزیں نہیں جو خاک میں پنہا ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں ٹولپ اور روز کی طرح سے، اور بھی بہت سی چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی۔ غالب نے بہت اعلیٰ خیال یہاں یہ پیش کیا ہے، دیکھیے کہ وہ خاک جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ مٹی جس کی ہمارے نظر میں کوئی قدر نہیں ہے، وہ کیا کیا گل کھلاتی ہے، یہ دیکھیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں اور پنہا ہوں گی۔ یہ ہے اس خوبصورتی اس شعر کی اور بڑائی اس خیال کی جو غالب نے اس اپنے پہلے شعر میں اس غزل کے پیش کیا۔ آگے کہتے ہیں کہ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ وی ٹو ریمبرڈ دا کلرفل امبیلشمنٹس آف دا اسمبلی، بٹ ناؤ دے ہیو بیکم کیوریوز ان دا نش آف فرگیٹفلنس۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ یاد تھیں ہم کو بھی، لفظ بھی پہ ذرا آپ یہاں زور دے کے اس کو سمجھیں، اگر ہم کو یاد تھیں تو ظاہر اوروں کو بھی یاد ہوں گی۔ یاد تھیں ہم کو بھی، لیکن اب یہ جو انہوں نے یہاں استعمال کیا ہے نقش و نگاہ تاک نسیاں، کتنا خوبصورت خیال ہے کہ ایک ایسی طاق جو بھول گیا ہو، جس میں بھولی بسری باتیں ہوں، وہ اس کا طاق ہے اور اس کے نقش و نگار ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ذہن سے جاتا رہا، وہ مٹ گیا ذہن سے۔ ایک جگہ اور ذکر کیا انہوں نے کہ ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے تاک نسیاں کا۔ یہ ترکیب تاک نسیاں کی غالب کے یہاں پائی جاتی ہے، اگر ہمارے خیال وہاں تک پہنچ جائے کہ تاک نسیاں سے کیا مراد ہے، تو اس شعر کی خوبصورتی ہمارے سامنے فوراً آ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں تھیں بنات ناش گردوں دن کے پردے میں نہاں، شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ اریاں ہو گئیں۔ ہائڈنگ بہائنڈ دا ویل آف ڈے لائٹ ور دا ڈارٹرز آف دا بیئر ان دا اسکائی، ان دا نائٹ واٹ کیم ٹو دیئر مائنڈ دیٹ دے بیکیم نیکڈ۔ اب یہ وہ شعر ہے غالب کا کہ جو مشاعرے کا شعر ہے، ایک طرف بنات ہیں، دوسری طرف اریانی ہے، ایک طرف شب ہے، ایک طرف ناش ہے، پردہ ہے. معنی اس کے شعر کے کوئی اتنے گہرے نہیں ہیں. ایک وہ جو کانسلیشن ہے ڈاٹرز آف دا بیئر جسے کہتے ہیں، اس میں منات الناش میں ایک شکل بنی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ دن میں تو دکھائی نہیں دے سکتی، تو صرف کہنا ہے انہوں نے رات میں دیکھا ہوگا یا اس کا خیال کیا ہوگا. اور لفاظی ظاہر ہے اس شعر میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیوار زندہ ہو گئیں. دو جیکب ڈڈ ناٹ گیٹ نیوز آف جوزف ان دا پرزن، اسٹل ہز آئیز بیکیم دا وین پورٹس ان دا وال آف دا پرزن سیل. واقعہ کی طرف ہے کہ حضرت یعقوب جو تھے وہ حضرت یوسف کی یاد میں ان کی بینائی جاتی رہی. تو کہنا یہاں چاہ رہے ہیں کہ قید میں یوسف کی خبر تو نہ ملی ان کو، لیکن ان کی آنکھیں روزن دیوار زندہ پہ ہو گئیں. اب دیکھیے یہ اس شعر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تخیل چاہیے ہے جو بہت مختلف ہے سمجھنے کے لیے. آنکھیں جو ہیں ان کی شکل دیکھیں آپ، جو دیوار میں روزن ہوتے ہیں ان کی شکل دیکھیں، اس سے مناسبت انہوں نے بنائی ہے کہ وہ آنکھیں جو تھیں وہ پورے روزن میں اس طرح سے چپک گئیں جا کے دیواروں میں جیسے بہت سے روزن ہوں، اور ان کے تھرو وہ یوسف تک پہنچ گئیں گو کہ انہوں نے اپنی جو بینائی تھی وہ کھو دی. سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زنانے مصر سے، ہے زلیخا خشک مہوے ماہ کنعاں ہو گئیں. آل مے بی ان ہیپی ود رائولس بٹ ود دا وومن آف ایجپٹ زلیخا از ہیپی دیٹ دے بیکیم ابزاربڈ ان جوزف. واقعے کی طرف ذکر ہے جب زلیخا نے یوسف کو بلا کے اپنی شناسائی جو تھی ان کی ان کو دکھایا، اکثر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں جب دکھا دیا ان کو، تو اب اندازہ ہوا ان کو کہ گو کہ حضرت یوسف غلام تھے، ان کی خوبصورتی، اب یہاں میل بیوٹی جو ہے اس کا ایک الگ کانسیپٹ ہے، وہ دیکھ کر کے وہ دیوانی ہو گئیں اور اس بات کی قائل ہو گئیں کہ ہاں یہ جو تھے اگر عشق ہے تو پھر یہ قابل داد ہے. جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمیں دو فروزہ ہو گئیں. لیٹ دا اسٹریم آف بلڈ فلو فرام دا آئیز فار اٹ از دا نائٹ آف سپریشن، آئی ول کنسیڈر دیٹ ٹو کینڈلس ہیو بیکم لٹ. خیال کچھ یوں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو ان کو شمع سے انہوں نے خطاب کیا ہے، روشنی ہے، اور ان آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ اس خون سے ہے جو اس آنکھوں سے بہرا ہے. وہی خیالات جو میں نے پہلے بتایا. غالب نے اس غزل میں ایسے ایسے تلمیحات اور مثالیں پیش کی ہیں کہ جن کا جواب اور کہیں نہیں ملتا، لیکن غبائر غالب غالب ہیں. دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئیں. وی ول ٹیک ریونج آن دیز فیری ونس ان پیراڈائز اف تھرو دا پاور آف جسٹس دے بیکیم ہوریز دیئر. پریزادوں سے مراد یہاں پہ وہ حوری بانڈ کہلائے گا، وہ کہ یہ جو محبوب ہیں ہمارے ان سے ہم وہاں انتقام لیں گے اگر یہ وہاں حورے ہو گئے. کیونکہ جو ظلم ہم پہ ہوئے ہیں اس زندگی میں تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم کو حورے تو ملنی ہیں. وہاں تو پھر وہ نہ کر سکیں گے کیونکہ وہ حکم الہی ہوگا اور وہ ایک جسٹس ہوگا. نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئیں. سلیپ از ہز، پرائڈ از ہز، دا نائٹس آر ہز، آن ہوز شولڈر یور کرلز بیکیم ڈشیولڈ. میرے خیال میں یہ غزل کا سب سے بہترین لاجواب شعر ہے. اس کو آپ جس طرح سے پڑھیں، جس طرح سے سوچیں، ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہے اس شعر کو پڑھ کے. لفظ دماغ جو ہے وہ سر کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور سر جو ہے اس پہ زلفیں ہیں، بازو پہ پریشاں ہیں، ایک ایسا انہوں نے سین کھینچا ہے. کہتے ہیں جب محبوب نے اپنے زلفیں تمہارے شانوں پہ گرا دیں، پریشان کر دیں، پھیلا دیں، تو پھر زندگی تو اسی شخص کی ہے، نیند اس کی ہے. لیکن دیکھیے اس میں کیا انہوں نے لطیف خیال پیش کیا. نیند اس کی ہے سے کیا مراد؟ دیکھیے عاشق جو ہے وہ تو اس کو تو نیند نصیب نہیں ہوتی فرقت میں، تو کہتے ہیں اب ہمیں نیند بھی آ جائے گی، دماغ اس کا ہے، سکون بھی اس کو ملے گا، اور راتیں اس کی ہیں، یہ شعر اس پہ اکثر شارحین نے بہت لمبی شرحیں لکھی ہیں، لیکن شعر بہت سادہ مختصر اور ایک ایسے خیال کی غمازی کرتا ہے جس سے سارے عاشق بخوبی واقف ہیں۔ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلے سن کر میرے نالے غزل خاں ہو گئیں۔ جسٹ ایز آئی اینٹرڈ دا گارڈن ایز ایف اے اسکول اوپنڈ، دا نائٹنگیلز بیکیم غزل ریسائٹر ہیئرنگ مائی لیمنٹس۔ بہت صاف بات ہے، غالباً اشارہ ہے کسی مشاعرے کی طرف، لیکن ایک انہوں نے باغ کا سین پیش کیا ہے کہ بلبل جو ہے وہ اپنے نالے جو ہے سے روتی رہتی ہے لے کے گاتی رہتی ہے، لیکن کہنے گئے کہ جیسے ہی میں داخل ہوا ایک دبستان کھل گیا، مقابلہ ہو رہا ہے اور وہ بلبلیں جو تھیں وہ غزل خواں ہو گئیں۔ ایک خیال ہے ایگزیجریشن کا جو اس غزل کا بڑا خاص حصہ ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے مژگاں ہو گئیں۔ دوز گلانسز او لارڈ وائی ڈو دے کیپ گوئنگ تھرو دا ہارٹ وچ بیکاز آف مائی مس فارچون بیکیم آئی لیشز۔ پہلا مصرع بالکل صاف ہے، کہنے کہ میرے دل کے پار ہوئی جاتی ہیں نگاہیں، نگاہیں پار ہو رہی ہیں۔ نگاہ کو غالب نے ایک تار سے بھی دکھایا ہے، کوئی چیز آنکھ سے نکلتی ہوئی دکھائی ہے جو ان کے دل سے گزر گئی۔ لیکن کہتے ہیں میری کوتاہی قسمت سے، یہ میری قسمت کی کمی تھی کہ نگاہوں کو مژگاں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مژگاں تک آ کے ٹھہر گئیں اور آگے نہ گئیں۔ وہ تو دیکھیے بات یہ کہ وہ نگاہیں دل تک نہیں آئیں، لیکن اس کے افسوس میں وہ دل کے پار ہو گئیں۔ یہ ایک محاورت استعمال کیا ہے، دل چھلنے چھلنے ہو گیا یہ دیکھ کے کہ چھلنے نہ ہو سکا۔ اب مژگاں ہو گئیں اس سے مراد انہوں نے یہ بتایا کہ وہ پلکوں تک آ کے رک گئیں، میری آہ میں اتنا اثر نہ تھا کہ وہ نگاہیں مجھ تک پہنچ سکتی۔ بس کے روکا میں نے اور سینے میں ابری پے بپے، میری آہیں بخیا چاکے گریباں ہو گئیں۔ دو آئی ہیلڈ دم بیک دے کیپٹ رائزنگ ان دا بریسٹ ون آفٹر اندر، مائی سائز بیکیم دا اسٹچنگ اپ فور دا سلٹ آف مائی کالر۔ جب سوئی چلتی ہے مشین میں اوپر نیچے ہوتی ہے، آہیں جو ہیں جب بھرتے ہیں تو سینہ پھولتا ہے اور کم ہوتا ہے، یہ مقابلہ انہوں نے کیا ہے۔ اب دیکھیے کہاں سے کہاں بات پہنچائے انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ وہ آہیں جو تھیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہیں یا نکلتی رہیں، لیکن یہ آہوں کا نکلنا ہی تھا کہ وہ میرے چا کے گریباں کو انہوں نے سی دیا۔ مراد یہ کہ مجھے وہ تسلی مل گئی ان آہوں سے اور چا کے گریباں میں جو تکلیف تھی وہ کم ہو گئی۔ جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئیں۔ لائف گیونگ از وائن انٹو ہوز سو ایورز ہینڈ دا گابلٹ کیم، آل دا لائنس آف دا ہینڈ ایز اف بیکیم لائف وینز۔ خیال جو ہے وہ اکثر پیش کیا گیا ہے، وہ ہاتھ کو جنبش نہیں ہاتھوں میں تو دم ہے، رہنے دو بھی ساغر و مینا میرے آگے۔ اب یہ رگے جاں سے ان لکیروں کو انہوں نے ملایا ہے۔ جب آپ جام کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس سے جو اس کی جو روشنی ہوتی ہے، اگر شراب لال ہے تو وہ جب پڑتی ہے ہاتھوں پہ تو وہ کچھ خیال پیش کیا ہے کہ اس میں ایسا لگا ایسے خون ہو گیا ہو، خون بھرا ہو۔ تو یہ کہ انہوں نے رگے جاں اور ہاتھ کی لکیروں کو انہوں نے ملا کر کے، ایک تخیل ہے ان کا جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جاں فضا ہے بادہ، جان دینے اس میں زندگی دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، جس کے بھی ہاتھ میں آ گیا، لیکن یہاں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ ہاں جس کے ہاتھ میں آیا اس کی ضرور زندگی جو تھی وہ مکمل ہو گئی۔ پھر آگے جو شعر ہے اس پہ ہم چاہیں تو کتابیں لکھ سکتے ہیں، آئیے آج صرف چند الفاظ میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ وی آر اے مونوتھیسٹ، آر پریکٹس از رینونسیشن آف کسٹمز، وین دا ڈاکٹرنز ور اریزڈ دے بیکیم پارٹس آف دا فیتھ۔ یقین آپ کو ایک خدا میں ہے واحد۔ اب اس کی وحدت جو ہے اس کا خیال اس سے بہتر بتانا مشکل ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارا کیش ہے، جتنی رسومات ہیں ان رسومات کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں اور مجھے اس گستاخی کی اجازت دیں, تو جتنے بھی مذاہب عالم ہیں, جتنے بھی عقیدے ہیں, وہ سب رسومات ہیں ایک طرح سے, انسانی ذہن کی ضرورت کی رسومات کہتا ہوں میں. اور کہتے ہیں ہمارا کیش ہے کہ ان سب رسومات کو ہم ختم کر دیں. کہتے ہیں ملتیں, ملتوں سے مراد ڈاگماز, وہ خیالات جن پہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو, ان خیالات جن کو ترجیح دیتے ہیں ہم. کہتے ہیں ہم سب سے پہلی بات یہ, جب تک وہ مٹتے نہیں خیالات, جب وہ مٹ جاتے ہیں تو وہ اجزائے ایما, ایما کیا ہے؟ وحدت کا خیال, وحدت کو قبول کرنا جو ہے وہ ایمان ہے. مختلف لفظوں میں غالب نے ایک اتنا بڑا خیال ہمارے سامنے پیش کیا کہ اگر آج ہم اس کو سمجھ لیں تو شاید اس کرۂ عرض پہ ہر طرف امن ہی امن ہو. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم, مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں. When a person becomes used to grief, the grief is erased. So many hardships fell upon me that they became easy. بہت مشہور شعر غالب کا, گفتگو میں روزمرہ کی اور لوگوں نے بہت کوٹ کیا اس کو. کتنا عمدہ خیال ہے اور کتنا صاف خیال ہے. اگر رنج سے آپ کی عادت پڑ جائے رنج سہنے کی, تو رنج ختم ہو جاتا ہے. رنج اسی وقت رہتا ہے جب تک کہ رنج کا رنج ہو. جب یہ آپ کو پتا ہے یہ زندگی کا حاصل ہے آپ کا, تو اس سے سمجھوتا کرنا ہی بہتر ہے. اور مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی, اتنی مشکلیں پڑی مجھ پر کہ میں ان کا عادی ہو گیا اور میرے لیے ان کا سہنا جو تھا وہ آسان ہو گیا. یہ وہ شعر غالب کا جو زندگی کی حقیقت کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ہم کو اس بات کا موقع دیتا ہے کہ ہم ہر حال میں ایک خوش مزاج کے ساتھ, خوش خیال کے ساتھ, اور اس چیز کو قبول کر کے رہ سکیں. پھر آخری شعر کچھ یوں ہیں کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں, دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں. If that's how غالب kept weeping, then O dwellers of the world, you will see how the settlements became desolate. بہت صاف خیال ہے. یوں ہی گر روتا رہا, جس شدت سے غالب روتا ہے اس طرف اشارہ ہے. اہل جہان, دیکھنا ان بستیوں کو, بستیوں سے مراد سولیزیشن, یہ وہ جگہیں ہیں جو تباہ ہو جائیں گی. اب ایک طرف تو ایک خیال سیلاب ہے جو آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے, اور دوسری طرف ایک یہ خیال ہے کہ رونے والا جو ہے وہ بھی غالب ہے. کہنے کے اگر اس کو تم نے نہیں سنا, اس کو نہیں سمجھا, تو جو تمہارے معاشرے میں خوبیاں بچی ہیں وہ بھی ایک دن ضائع ہو جائیں گی. تو یہ 16 اشعار کی غزل جو غالب نے 1852 میں لکھی, اور جس کو میں نے اس دیوان کی سب سے بہترین غزل قرار دیا ہے, اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں. اس میں غالب کا حصہ مزہ بھی ہے, غالب کی مضمون آفرینی کے نادر نمونے بھی ہیں, اس میں مشکل پسندی بھی ہے. لیکن عام طور پہ یہ غزل بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے. صرف اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے خیالات کے بندش کھول دے اور ان غالب کے خیالات کے ساتھ اپنے آپ کو ضم کر دے جس کے تحت غالب نے یہ غزل لکھی.
تفہیم غالب. سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں. غالب کی اس معروف غزل کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. قند مقرر. یہ سلسلہ ہمارے سابقہ پروگراموں سے مستعار ہے. آپ سنتے رہے ہوں گے کہ اس پروگرام میں اردو کے ممتاز شعرا کے انٹرویوز بھی نشر ہوئے ہیں اور ان کا کلام بھی. قند مقرر کے عنوان سے انہی شعرا کا منتخب کلام ان کی آواز میں آپ سن سکیں گے. اس شمارے کے شاعر ہیں جناب الطاف ترمذی.
ایک غزل سنا رہا ہوں, عرض کرتا ہوں. نظر سے دور ہوا دل کے پاس بھی نہ رہا, نظر سے دور ہوا دل کے پاس بھی نہ رہا, وہ یوں گیا کہ قرینے قیاس بھی نہ رہا. زمین پاؤں سے ایک بار میرے کیا نکلی, مجھے یقین وجود اساس بھی نہ رہا. تیرے بغیر سبھی رنگ اڑ گئے, یا پھر تمام شہر میں ایک خوش لباس بھی نہ رہا. بھلا ہو نقل سکونت کا میرے لہجے میں گداس بھی نہ رہا, التماس بھی نہ رہا. تیری جدائی کا غم بھی تھا, چل چلاؤ سا بس. تیری جدائی کا غم بھی تھا, چل چلاؤ سا بس میں کچھ دنوں تو رہا پھر اداس بھی نہ رہا. ہوا میں یوں ہوئی تحلیل پیار کی تحریر ہوا میں یوں ہوئی تحلیل پیار کی تحریر کہ داستان تو کیا اقتباس بھی نہ رہا. پرائے لوگ اسے اپنے ساتھ لے کے گئے پرائے لوگ اسے اپنے ساتھ لے کے گئے کہاں کا ساتھ ہمارے وہ پاس بھی نہ رہا. اور اس میں ہے مقطع کے یہ دن دکھاوے کے نوحے تھے اشک تھے الطاف یہ دن دکھاوے کے نوحے تھے اشک تھے الطاف جو دن ڈھلا تو کوئی مہوے یاس بھی نہ رہا. یہ غزل تھی اور میں آپ کو ایک غزل جو دوسری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں اس کی جان تھا جب تک وہ میرے پاس رہا میں اس کی جان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا یہ بس گمان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. میں اس کی حد نظر تھا فصیل فہم تھا میں اس کی حد نظر تھا فصیل فہم تھا میں آسمان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. چنی گئیں جہاں تنہائیوں کی دیواریں وہ ایک مکان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا.
بہت خوب.
میں اب لطیف ہواؤں سے بھی ہوں خوف زدہ میں اب لطیف ہواؤں سے بھی ہوں خوف زدہ میں ایک چٹان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. کئی جواب تھے اور سبھی اختیاری تھے کئی جواب تھے اور سبھی اختیاری تھے ایک امتحان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا. اسے امان میسر تھی ڈر کے جنگل میں اسے امان میسر تھی ڈر کے جنگل میں ایک مچان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا.
بہت خوب.
اور مقتا ہے کہ میں ایک نام تھا الطاف ایک نسبت تھا میں ایک نام تھا الطاف ایک نسبت تھا میں خاندان تھا جب تک وہ میرے ساتھ رہا.
بہت خوب.
اب یہ غزل دیکھیے گا کہ خواب اس بار سارے مار دیے چھوٹی بہر میں ہے.
جی جی.
خواب اس بار سارے مار دیے دل کے آزار سارے مار دیے حیرت انگیز کر دیا قصہ میں نے کردار سارے مار دیے حیرت انگیز کر دیا قصہ میں نے کردار سارے مار دیے بیچ رستے میں کیا کیا تو نے بار بردار سارے مار دیے. دھوپ آنگن سے پیار کرتی تھی دھوپ آنگن سے پیار کرتی تھی اس نے اشجار سارے مار دیے جو بہکتے تھے سچ اگلتے تھے ایسے میں خار سارے مار دیے. آسماں تخلیے کا خواہاں تھا آسماں تخلیے کا خواہاں تھا برق رفتار سارے مار دیے. زندگی اب کہاں پہ ڈھونڈو گے زندگی اب کہاں پہ ڈھونڈو گے میں نے آثار سارے مار دیے. دوستی کا بھرم بھی رکھنا تھا اس لیے یار سارے مار دیے.
واہ 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 بہت خوب.
دوستی کا بھرم بھی رکھنا تھا اس لیے یار سارے مار دیے. اور مقتا ہے کہ جن پہ الطاف تیرا تکیا تھا جن پہ الطاف تیرا تکیا تھا وہ مددگار سارے مار دیے.
بہت خوب. قند مقرر اس عنوان کے تحت آپ نے جناب الطاف ترمذی کا کلام انہی کی آواز میں سنا. ادبی مجلہ سزا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے پتہ ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے پتہ ہے www.urduvoa.com.
اور اب آخر میں امریکہ میں مقیم ایک صاحب اسلوب افسانہ نگار جاوید اختر پاشا کا افسانہ تاجور. پاشا صاحب کے افسانوں کا پس منظر پاکستان بھی ہے اور امریکہ بھی. معاشرتی تضادات کو وہ اپنے انداز سے کہانی کا روپ دیتے ہیں. یہ افسانہ بھی اسی طرح کے ایک تضاد پر محیط ہے. لیجیے سنیے جاوید اختر پاشا صاحب کا افسانہ تاجور. سنا رہے ہیں خالد حمید.
اینا روز میری کے لاشعور میں بسی خوشبو نے جانے کیسے یہ محسوس کر لیا کہ طیارہ کولمبس کی حدود میں داخل ہو گیا ہے. اس نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا. اسے لگا جیسے کولمبس کی فضا نے اس کی تمام بے سکونی کو سمیٹ لیا ہے. وہ پورے 6 ماہ بعد اپنے شہر واپس آئی تھی. اس کا بنیادی طور پر تعلق تو ریاست اوریگن کے ایک چھوٹے سے قصبے ریڈنگ سے تھا، لیکن کالج کی تکمیل پر اسے کولمبس اسٹیٹ یونیورسٹی نے وظیفے پر بلا لیا تھا. اس کے بعد کولمبس ہی اس کا شہر بن گیا تھا. ماں کا 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، باپ نے دوسری شادی کر لی تھی. سال میں 2 بار بیٹی سے ملنے یہیں کولمبس ہی آ جاتا تھا. وہ ایک سکہ بند شاعرہ تھی. اس کے 4 مجموعے کلام شائع ہو کر قبول عام حاصل کر چکے تھے. ہر مجموعہ کلام اس کی تازہ فکر کا پیغام بر ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیو یارک کے مشہور ناشر یونائٹیڈ پبلشرز نے اینا روز میری کو نیو یارک منتقل ہونے اور اس ادارے کے لیے اپنی تخلیقات مختص کر دینے پر بہت اچھی شرائط کی پیشکش کی تھی. ہر ماہ معقول مشاہرے اور مکمل طبی سہولتوں کی فراہمی کے علاوہ رہائش کے لیے نیو یارک مینہٹن کے این وسطی علاقے میں 95 اسٹریٹ کی مشرقی سمت ایک شاندار بلند عمارت کی سب سے اوپر والی منزل پر سجی سجائی خوبصورت رہائش گاہ، جہاں وہ خود 2-3 مہمانوں کے ساتھ بسہولت رہ سکتی تھی. لیکن ان تمام آسائشوں کے باوجود گزشتہ 6 ماہ میں وہ ایک مصرعہ تک تخلیق نہ کر سکی تھی. طیارہ اب رک چکا تھا. فضائی میزبان خاتون نے اعلان کیا کہ مسافر حضرات اب باہر جا سکتے ہیں. اینا روز میری نے اپنا دستی سامان اٹھایا اور ہوائی اڈے کی عمارت سے باہر کرائے کی ایک گاڑی کی طرف بڑھی. گاڑی والے نے جیسے ہی اسے دیکھا لپک کے آگے بڑھا اور احترام سے دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کی درخواست کی. ابھی صبح کے 10 بجے تھے. گاڑی جیسے ہی چند گز آگے بڑھی تو اس نے گاڑی والے کو بتایا جرمن ولیج. گاڑی والے نے جواباً کہا مجھے معلوم ہے آپ اینا روز میری ہیں، میرا فیصلہ غلط نہیں ہے. یہ سوچتے ہی مسکراہٹ اور اطمینان کی ایک لہر اینا روز میری کے لبوں سے اس کی روح تک اترتی چلی گئی. اس نے نیو یارک سے روانگی سے 2 دن پہلے کولمبس میں کرائے کے اپنے پرانے گھر کے مالکان سے رابطہ کیا تھا کہ ان کے جرمن ولیج کے علاقے میں کئی اور بھی گھر تھے. جواب میں انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا اینا روز میری آپ کا وہی گھر آپ کا منتظر ہے. راستے میں 1-2 بار اس کی نظریں گاڑی کے درمیان لگے آئینے پر پڑی تو اس میں گاڑی والے کے چہرے کا ایک حصہ اسے دکھائی دیا، جس پر ہر بار اسے ایک عجیب خوشی اور مسرت کی چمک نظر آئی. حالانکہ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس گاڑی والے سے کبھی اس سے پہلے اس کی ملاقات ہوئی ہو. اسے یاد آیا جس روز وہ نیو یارک پہنچی تھی رات کا وقت تھا. سارا دن کی بھاگ دوڑ اور پھر سفر کی تھکان، وہ پہنچتے ہی کچھ کھائے پیے بغیر سو گئی تھی. صبح اٹھی تو سب سے پہلی بات اسے محسوس ہوئی وہ بھوک تھی، شدید بھوک. اس نے منہ پر پانی کے چند سینٹے مارے، ہاتھوں سے بالوں کو سنوارا اور لمبا کوٹ پہن کر گھر سے باہر نکلی. سامنے راہداری میں ساتھ والے گھر سے ایک صاحب عمدہ لباس زیب تن کیے تیزی سے بھاگتے ایلیویٹر کی طرف لپکے. اینا روز میری نے عادتاً کہا صبح بخیر. تیزی سے بھاگتے ان صاحب کے قدم جامد ہو گئے، پلٹے اور بولے کیا ہم پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ لہجے میں اجنبیت کے ساتھ تلخی بھی جھلک رہی تھی. یہ روز میری کا نیو یارک سے پہلا تعارف تھا جس کا اثر سارا دن اس پر غالب رہا. اینا روز میری کی زندگی اس کے معمولات کے تابع تھی، ہر کام ترتیب سے اپنے وقت پر، مخصوص رابطے مخصوص لوگوں کے ساتھ، مطالعہ مشاہدے اور تخلیق، سب کام اپنے دائروں خطوط اور زاویوں کے پابند. اینا روز میری اپنی ان خود ساختہ حدود و قیود سے بہت کم باہر نکلتی. اب اسے کافی کی طلب ہوئی کیونکہ صبح جب نیو یارک سے روانہ ہوئی تو کافی اور ناشتہ دونوں کاموں کے لیے اسے وقت نہ ملا تھا. اسے یاد آیا کہ ان 6 ماہ میں وہ عادت کے مطابق ایک ہی ریستوران سے مقررہ وقت پر کافی لیتی تھی، لیکن ہر بار اسے بتانا پڑتا تھا کہ اسے کافی میں 2 چمچ چینی اور 4 چمچ خالص دودھ چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے نیو یارک کی ہر تقریب میں پہنچنے پر منتظمین سے اسے اپنا تعارف کرانا پڑتا، اینا روز میری. یہ درست تھا کہ تعارف کے فوراً بعد میزبانوں کی طرف سے پرتکلف سلوک کا آغاز ہو جاتا، لیکن کولمبس میں اسے کبھی اپنا تعارف نہیں کرانا پڑا تھا. سب کو معلوم تھا وہ اینا روز میری ہے, ایک نامور شاعرہ. اور بس کافی کے لیے اس کا مخصوص ریستوران گھر کے نزدیک ہی کافی ٹیبل تھا. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتی, میزبان لڑکی اس کی پسندیدہ کافی کا پیالہ اس کے سامنے لا رکھتی. اسے کافی کے سلسلے میں اینا روز میری کی پسند کا علم تھا. کافی کی طلب میں اس یاد نے مزید اضافہ کر دیا. اینا روز میری نے اس طلب پر قابو پایا کہ کچھ ہی دیر میں وہ کافی ٹیبل کے نزدیک ہوگی, اور گھر پہنچنے کے فوراً بعد وہ سب سے پہلے اپنی پسند کی کافی کے لیے کافی ٹیبل جائے گی. گاڑی والے نے جرمن ولیج پہنچ کر اینا روز میری کے گھر کے سامنے پہنچ کر گاڑی روکی. گھر کا صدر دروازہ کھلا تھا, باہر ایک بڑی تختی لگی تھی. اس رہائش گاہ میں اینا روز میری 23 سال 4 ماہ اور 25 دن قیام پذیر رہیں. یہ گھر ان کا ہمیشہ منتظر رہے گا, بلدیا کولمبس. اینا روز میری کے آنسو نکل آئے. اس محبت اور عقیدت کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا. وہ مڑی کہ گاڑی والے کو کرایہ دے کر فارغ کرے, لیکن وہ شاید کبھی کا جا چکا تھا. گھر کے دروازے کھلے تھے, اس کا بستر, مطالعے کا کمرہ, کتب خانہ, لکھنے کے لیے میز, اس پر دھرے کاغذ, قلم, باورچی خانہ, ہر چیز اسی طرح پڑی تھی جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی. ہاں, ایک بات کا اضافہ تھا کہ کوئی ہر روز ہر وقت ان سب چیزوں کی نگہداشت کرتا ہے, صاف ستھرا رکھتا ہے. اینا روز میری نے اپنا دستی سامان سونے والے کمرے میں رکھا اور باہر نکل آئی. کافی کی طلب نے اسے بے کل کر رکھا تھا. اسے کرائے کی گاڑی والا یاد آیا, اس کی عقیدت یاد آئی, اور ساتھ ہی نیو یارک سے روانگی بھی. اس نے صبح 6 بجے لگارڈیا ہوائی مستقر پہنچنا تھا. گھر سے باہر اسے کرائے کی گاڑیوں کے اشتہام میں پہلی گاڑی ملنے میں 20 منٹ لگ گئے. گاڑی اسے 10 گز آگے جا کر رکی. وہ تیزی سے گاڑی کے پاس پہنچی. اسے شاید کچھ تاخیر ہو گئی تھی. گاڑی والے نے گاڑی چلائی اور 10 گز آگے ایک اور منتظر سواری کے پاس جا کر رکا. اینا روز میری کا غصے اور خفت کے مارے برا حال ہو گیا, لیکن گاڑی والا کسی اور کو چند سیکنڈ پہلے لے کر سامنے سے غائب ہو چکا تھا. دوسرا گاڑی والا رکا. اس کا رویہ اینا روز میری کے ساتھ اس وقت مختلف ہو گیا جب اسے صرف $2 بخشش ملی. انہی خیالات میں غلطاں اینا روز میری کافی ٹیبل کے نزدیک پہنچ چکی تھی. وہ اندر داخل ہوئی, اپنی مخصوص نشست کی طرف بڑھی تو میزبان لڑکی نے آگے بڑھ کر اسے اس کی پسند کی کافی سے بھرا پیالہ پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کیا. کافی ٹیبل میں اس کی مخصوص نشست پر بھی تختی نصب تھی. یہ نشست اینا روز میری کے لیے مخصوص ہے. 1980-2003 اس کے جذبات ناقابل بیان تھے. کافی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں کانپنے لگا. اس کی نگاہیں اس تختی سے ہٹنے پر رضامند ہی نہیں ہو رہی تھیں. کافی ٹیبل کا مالک جیری اپنے تمام عملے کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا. آگے بڑھا, پیالہ تھاما اور سہارا دے کر اینا روز میری کو, نامور شاعرہ کو, اس کی نشست پر بیٹھنے میں اس کی مدد کی. ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, فتح یاب مسکراہٹ. ذرا دیر میں اینا روز میری نے خود پر قابو پایا, پسندیدہ کافی کے 2 گھونٹ لیے. اسے تقویت حاصل ہوئی تو اٹھ کر کافی ٹیبل کے منتظر عملے سے فردن فردن ہاتھ ملائے, مونقہ کیا, گالوں پر بوسے ثبت کیے. اس ساری استقبالی کاروائی کے دوران روز میری نے عملے کے جذبات میں کچھ ہی جانی کیفیت محسوس کی, جیسے سب کسی خاص بات کے منتظر تھے. اس دوران سارے جرمن ولیج میں اینا روز میری سے متعلق خبر پھیل گئی. کون تھا جو اس سے ملنے نہیں آیا؟ سب کے جذبات احساس تشکر سے مغلوب کہ اینا روز میری کولمبس لوٹ آئی ہے. ملنے ملانے اور جذبات کے تبادلے کے دوران اسے یاد آیا کہ نیو یارک میں 6 ماہ قیام کے دوران کوئی ایک فرد بھی اسے ملنے نہیں آیا, حتیٰ کہ وہاں کے ادیب اور شاعر حضرات نے بھی ملاقات کو تقریبات تک ہی محدود رکھا. وہ خود جب باہر نکلتی اور کسی سے مسکراہٹ یا ہیلو کا تبادلہ کرنے کی کوشش کرتی تو لگتا جیسے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو. ابھی وہ اپنی پسندیدہ کافی کی ابتدائی چسکیوں میں اس کے لمس سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اتنے میں جرمن ولیج پبلشرز کے 3 مالکان ہیری مل برادران اندر داخل ہوئے. یوں لگا جیسے کافی ٹیبل کے عملے کو انہی کا انتظار تھا. انہوں نے روز میری کی واپسی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک کتاب اس کے سامنے پیش کی، اینا روز میری کی تخلیقات کے مختلف مراحل۔ اس کتاب کے عنوان پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے صفحات کھولے، اس کی تحریریں دستاویزات کی صورت میں بعین ہی چھپی ہوئی تھیں بغیر کسی قطع برید کے۔ دراصل کافی ٹیبل میں اپنی مخصوص نشست پر بیٹھے جب وہ تخلیقی عمل میں مصروف ہوتی تو ایک نظم کی تکمیل کے دوران وہ کانٹ چھانٹ کے مسلسل عمل سے گزرتی اور صفحات کے صفحات بھرتے چلے جاتے۔ ان میں سے چند کاغذ جن پر حتمی تحریر پابند ہوتی وہ اپنے پاس رکھ کر باقی کو پھینک یا ضائع کر دیتی۔ کافی ٹیبل کے مالک جیری کی ہدایت پر جانے کب سے یہ ضائع شدہ کاغذ میزبان خواتین جمع کر کے یکجا کرتی رہی تھیں۔ جب اینا روز میری نیو یارک سدھار گئی تو جیری نے اس نامور شاعرہ کی یادگار کے طور پر ان کاغذات کو شائع کرنے کے لیے جرمن ویلج پبلشرز کے مالکان سے بات کی۔ نہایت ہی احتیاط سے کی گئی ادارت کے بعد کتاب ایک ہفتے پہلے ہی تیار ہو کر آئی تھی، جس کا ایک ایک نسخہ اینا روز میری کی آمد سے تین دن پہلے ہی جرمن ویلج کے تمام مکینوں کو ان کے گھروں پر بلا قیمت مہیا کر دیا گیا تھا۔ ہیری مل برادران نے اینا روز میری سے درخواست کی کہ وہ آئندہ ہفتے کے دن جرمن ویلج پبلشرز کے کتب خانے پر تشریف لائیں تاکہ جو لوگ اس کتاب کے نسخوں پر ان کے دستخط ثبت کرانا چاہیں ان کی اس خواہش کی تکمیل ہو سکے۔ اینا روز میری نے یہ درخواست تو قبول کر لی، لیکن کافی ٹیبل کی مالک چیری کی سوچ و فکر پر غور کرتی ہی چلی گئی۔ جرمن ویلج کے مکینوں کی محبت اور خلوص کے سامنے دنیا کی ساری دولت ہیچ نظر آنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ نیو یارک میں قیام کے دوران ایک عرصے تک وہ کچھ تخلیق نہ کر سکی تھی، وہ جب بھی لکھنے بیٹھتی لفظ گم ہو جاتے یا اس کے قلم کو کاغذ پر چلنے کا ڈھنگ بھول گیا تھا۔ کئی بار خیالوں میں کھوئی، کسی موضوع پر سوچتی، کہیں جا رہی ہوتی تو ہزاروں احتیاط کے باوجود سامنے تیزی سے آتے شخص سے ٹکرا کر گھوم جاتی اور دوسری طرف سے آتی خاتون میں الجھ جاتی۔ اس سمے وہ سب سوچیں، فکریں، خیالات، جملے، مصرے، موضوعات، عنوانات، سب کچھ بھگ سے اڑ جاتا اور ٹکرا جانے والے اور الجھ جانے والے لوگوں کی جلی کٹی باتوں کا دھواں باقی رہ جاتا، جس میں وہ خود کو تحلیل ہوتا دیکھتی رہتی تھی۔ جس روز اس نے نیو یارک سے کولمبس واپسی کا فیصلہ کیا وہ بھی عجیب دن تھا۔ کچھ سوچ کر وہ رات کو دیر سے گھر سے نکلی۔ پیدل چلتے چلتے جب وہ 42 اسٹریٹ پر پہنچی تو ایک بج چکا تھا۔ اس کے خیال کے برعکس وہاں ہجوم کی جو آمد و رفت تھی اسے کسی صورت چہل پہل کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ روشنیوں کی تمازت دور سے ہی محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ ان روشنیوں سے سجے رنگین اشتہارات بذات خود تخلیق کے شاہکار دکھائی دیتے تھے۔ اینا روز میری کو اس ہجوم میں دو قدم چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک عبور کرتے ہوئے وہ اتنی بار لوگوں سے ٹکرائی اور دھکے کھائے کہ ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ جس موضوع پر سوچتے سوچتے وہ 95 اسٹریٹ سے 42 اسٹریٹ تک پہنچی تھی، ان دھکوں اور ٹکراؤ سے کب کا رخصت ہو چکا تھا۔ البتہ کولمبس واپسی کا فیصلہ اس ہنگامے سے برآمد ہوا اور حتمی بن گیا۔ جب کافی ٹیبل کی میزبان خاتون نے مسکراتے ہوئے کافی کا تیسرا پیالہ اس کے سامنے رکھا تو اتفاق سے زیر تحریر نظم بیٹھے بیٹھے مکمل ہو چکی تھی اور سامنے کئی میزوں پر اس کے جانے پہچانے مسکراتے چہرے اپنے اپنے کیمروں کے ساتھ بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ وہ بھی مسکرائی، اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہاتھ ملاتی ان کے درمیان پہنچ گئی۔ کیمروں کی روشنیوں سے کافی ٹیبل جگمگا اٹھا۔ اس نے اپنے صحافی دوستوں سے آداب کرنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا، آپ کو اس قدر جلد میری آمد کی خبر کیسے مل گئی؟ کرائے کی گاڑی والے سے۔ آپ کی تشریف آوری اور میری عزت افزائی کا شکریہ۔ کولمبس آمد کے بعد میری پہلی تخلیقی کاوش سکون کی دریافت کولمبس آپ سب کی نظر ہے۔
تاجور جناب جاوید اختر پاشا کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے شمارے کا وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔